بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دجال 2 عالمی دجالی ریاست ابتدا سے انتہا تک ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف مفتی ابو لبابہ شاہ منصور ہیں. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-21-2138-225. دجالی ریاست کی کہانی. پہلی قسط. نقطۂ آغاز و اختتام. دجالی ریاست کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے, پھیلائی جائے تو صدیوں پر محیط ہوئی ہے. اس کی ابتدا چونکہ ارض مقدس فلسطین سے ہوتی ہے, یعنی یہود کی فلسطین سے جلاوطنی سے, جو عذاب الہی کے نتیجے میں تھی, اور انتہا بھی یہیں آ کر ہوگی, یعنی یہود کی یہاں واپسی کی کوشش, جو مکر و فریب اور ظلم و دجل کی بنیاد پر ہوگی. اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا نقطۂ آغاز و اختتام فلسطین ہی سے کرتے ہیں, جس کا قدیم نام یروشلم تھا. یروشلم تین مذاہب کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقدس شہر رہا ہے, مسلمانوں کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی. مسلمان چونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں, چنانچہ کوئی بھی ایسی جگہ جو کسی نبی سے تعلق رکھتی ہو مسلمانوں کے لیے مقدس ہے. فلسطین اور بیت المقدس کا تعلق دیگر بہت سے قابل احترام انبیاء کرام علیہم السلام سے ہے. واقعہ معراج بھی یہیں سے ہوا تھا, اور یہاں موجود مقدس چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے. اس لیے مسلمانوں کا اس سے قلبی تعلق اور لگاؤ شک و شبہ سے بالاتر ہے. چونکہ حضرت یعقوب, حضرت موسیٰ اور پھر حضرت داؤد, حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے بہت سے انبیاء, بنی اسرائیل کا تعلق اسی شہر سے رہا ہے, اسی لیے یہودی بھی اسے مقدس و متبرک مانتے ہیں. عیسائی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن اس سرزمین کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے اہم تر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے تھے, اور پھر زندگی کا بیشتر حصہ ارض قدس میں گزارا. مستقبل کی عالمی دجالی ریاست کی کہانی ماضی کے ان تقدیس بھرے رویوں کے برخلاف یہیں سے جنم لے گی. یروشلم کی تقدیس کی وجوہ تو آپ نے سمجھ لی, آئیے اس کی تخریب یعنی یہاں دجالی قوتوں کی کارفرمائی کو ابتدا کو دیکھتے ہیں. مسلمانوں نے تورات کی پیشگوئی کے مطابق اس پیشگوئی کا ذکر دجال نامی کتاب میں بحوالہ موجود ہے. جب بیت المقدس فتح کیا تو تینوں مذاہب کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بھی مذہب کے زائرین کی یہاں آمد پر پابندی عائد نہ کی. چنانچہ یہودی اور عیسائی زائرین کی آمد و رفت آزادی سے جاری رہی. یہ معمول صدیوں تک برقرار رہا. 1095 عیسوی میں عیسائیوں کا اس وقت سب سے بڑا مذہبی رہنما پوپ اربن دوم تھا. اس نے عیسائی پوپ یورپ پر زور دیا کہ ارض مقدس کو کافروں یعنی مسلمانوں سے چھین لیا جائے. پوپ اربن کا پروپیگنڈا تھا کہ مسلمانوں نے ہزاروں مسیحی بہن بھائیوں کو قتل کر دیا ہے, دنیا کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے, اور یورپیوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ کو تنگ کر دیا ہے. خود مسیحی مورخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کے قتل کے بارے میں پوپ اربن کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ تھا. اس جھوٹ کا ایک طے شدہ مقصد تھا, سیاسی اور بشارتی جھوٹ. مذکورہ پوپ نے عیسائی عوام کو مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ پر ابھارنے کے لیے صرف یہی سیاسی جھوٹ نہیں بولا, بلکہ اس نے اس غرض کے لیے ایک بشارتی جھوٹ بھی بولا. اس نے عیسائی جنگجوؤں کے لیے خدائی بشارت وضع کی, جو مسلمانوں سے لڑے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے, اور وہ جنت کی بلند و بالا وادیوں میں دائمی نعمتوں کا مستحق ہوگا. یہ جھوٹ جو عیسائیت کی بنیادی تعلیمات یعنی نظریہ کفارہ کے بھی منافی تھا, گھڑنے کی ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے سامنے کھڑا ایک مشکل سوال تھا۔ ان کو یہ بات سمجھنا آتی تھی کہ مسلمان اتنے ناقابل تسخیر کیوں ہیں اور اپنے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار کیوں رہتے ہیں، عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال پوپ اربن اور اس کے اہم اثر دیگر مسیحی عمائدین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں کے فلسفہ شہادت کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آسان تھا۔ مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیار رہتے ہیں کہ انہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے سوچا کہ عیسائیوں کے لیے ایسی کون سی بشارت ہو کہ وہ بھی صلیب کے لیے جانیں دینے پر تیار ہو سکیں۔ بائبل میں ایسی کوئی بشارت نہ تھی۔ مجبور ہو کر مسیحی رہنماؤں نے نعوذ باللہ خدائی اختیارات ہاتھ میں لیتے ہوئے کچھ بشارتیں وضع کر لیں۔ عیسائی عوام سے وعدہ کر دیا گیا کہ جو لوگ صلیب کے کوز کے لیے لڑیں گے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے نجات یقینی ہوگی۔ پوپ اربن نے یہ وعدہ اپنی مذہبی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیا۔ یہ وعدہ بنیادی طور پر عیسائیت کی تعلیمات کے بھی منافی تھا۔ عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم کے بیٹوں کے گناہ کے کفارے میں اپنا خون پہلے سے بہا چکے ہیں۔ اب صلیب کے بیٹوں کو اپنا خون دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وعدہ مشہور عیسائی نظریہ اعتراف گناہ کے تصور کو بھی ختم کرتا تھا۔ صلیبی جنگ یا نسلی مار کا آرائی۔ بہرحال اس وعدے نے اپنا اثر دکھایا اور عیسائی عوام یقینی نجات کے حصول کے لیے جوک در جوک کافروں سے نکلنے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے پوپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک جنونی گروہ غریب مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا جو ہنگری سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے ترکی و شام میں اتر آیا۔ یہ جنگجو دراصل غیر منظم شہری تھے جنہیں پہلے تو خود ہنگری کے سپاہیوں نے تہدید کیا اور بچ رہنے والوں کا صفایا عثمانی مجاہدین اور ترک مسلمانوں نے کر دیا۔ اس کے بعد صلیب کے لیے لڑنے والوں کی دوسری لہر ابھری۔ اس دفعہ حملہ آور ہونے والے صلیبی جنگوں نائٹس یعنی یورپ کے سردار تھے۔ انہوں نے القدس پر طوفانی یلغار کی اور فلسطین کے ایک علاقے میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلیبی ریاست قائم کر لی۔ صلیبی پرچم کے ساتھ یہ پہلا کامیاب حملہ تھا جس میں نہ صرف ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف یورپیوں کو حوصلہ دیا بلکہ کشت و خون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہا اور ابھی تک مختلف شکلوں اور عنوانوں سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب عیسائیوں کے حقیقی اور سچے رہنما جناب مسیح علیہ السلام تشریف لا کر ان پرفتنہ دجالی قوتوں کو تہے تیغ نہیں کریں گے۔ جو سادہ لو عیسائی عوام کو اہل اسلام کے خلاف ورغلاتے رہتے ہیں، اس حملے کو صلیبی جنگ کہا گیا جس کا مطلب کافروں یعنی مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ تھا۔ اسے بعض اہل قلم مسیحی جہاد کہتے ہیں جو غلط ہے۔ اس اصطلاح میں جہاد کا لفظ غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ جہاد کے مقدس عمل کا تصور صرف مسلمانوں کے ہاں ہے۔ بقیہ مذاہب کی طرف سے برپا ہونے والی جنگوں کے لیے یہ اسلامی اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں اس عبادت کی توہین کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس اولین صلیبی جنگ کے پس پردہ پائے جانے والے شاہی محرکات یا پوپ کے مفادات کیا تھے؟ اس کے لیے نائٹس یعنی ان یورپی جنگی سرداروں کی ان سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالنا کافی رہے گا جو وہ یروشلم آتے ہوئے سر انجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگزاری سناتے ہوئے ہمیں یہ بتاتی ہے، راستے میں وہ مسلمان، یہودی اور سیاہ فام عیسائیوں کا قتل عام کرتے رہے۔ نائٹس کے ان کارناموں کو دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واقعی مقدس مذہبی جنگ تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں، یہ تو ایک نسلی مار کا آرائی تھی۔ وہ نسلی مار کا آرائی جو مذہبی جنگ کے نام پر وجود میں آئی اور جو نسلی احساس برتری کے شکار بنی، اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کو دنیا کے اس مقدس خطے پر تسلط دلانے کے لیے تھی جو وہ اپنی بدامالیوں کی بدولت گنوا چکا تھا۔ خوفناک خواب، دہشتناک تعبیر۔ یہ صلیبی جنگیں جاری رہیں اور جیسے جیسے وقت گزرا صلیبی جنگوں کی تعداد اور مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی طرح نائٹس کی تعداد اور حیثیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور ان میں عیسائی جوشیلے سرداروں کی جگہ یہودی زعما نے لینا شروع کر دی اور یہیں سے یہ تحریک رخ بدل کر دجال کے کارندوں کے ہاتھ میں آتی گئی۔ نائٹس کے نام اور خطبات مختلف تھے جو ان کے تعارف، پس منظر اور فرائض کے حوالے سے رکھے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک نمایاں گروہ ٹیمپلرز نائٹس کا تھا جو عیسائی نائٹس کے مختلف گروہوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہا۔ اس گروہ نے تاریخ میں بے انتہا شہرت پائی اور آج تک نام بدل کر زندہ ہے، اس لیے کہ یہ عیسائی نہ تھے، شروع میں تھے بھی تو بعد میں ان میں ایک مخصوص انسانی برادری کے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے یہ چولا پہن کر شہرت دوام حاصل کی۔ ٹیمپلرز نائٹس معبدی سردار ایک ایسا گروہ تھا جس کے سامنے بظاہر کوئی مقصد اور کوئی نصب العین نہیں تھا، لیکن در حقیقت ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین اور اہم ایجنڈا تھا جس پر وہ صلیبی جنگوں کی مدد سے کام کرنے لگے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم ترین فرما روائی تھی۔ اگر سوال اٹھایا جائے کہ تھوڑے سے لوگ جو مسلمانوں سے بیت المقدس نہ لے سکتے تھے پوری دنیا پر فرما روائی کا خواب کیسے دیکھ رہے تھے، تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی بنیاد اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا اور ان کی اس احمقانہ مہم کے نتیجے میں انسانیت بہت سی آزمائشوں میں مبتلا ہوئی اور یہ آزمائشیں آج بھی جاری ہیں۔ آگے چل کر یہ گروہ مذہبی تنظیم سے بڑھ کر معاشی اجارہ داری قائم کرنے والا گروہ بنا، پھر معاشی طور پر مستحکم یہ گروہ دنیا کی سیاست میں دخیل ہو کر بادشاہ گر بن گیا۔ پس پردہ رہتے ہوئے دنیا کی حکومتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اس کا مخصوص ہنر ٹھہرا۔ اس کے بعد اس کا رخ عسکریات کی طرف ہوا۔ یہود کی تاریخی روایتی تاریخ کے حوالے سے یہ خود میدان میں آ کر کبھی نہیں لڑا، یہ دوسروں کو لڑوا کر فتح کے ثمرات اپنی جھولی میں ڈالنے کا عادی رہا ہے۔ لہٰذا دنیا کی اقتصادیات، سیاسیات اور عسکریات پر کنٹرول قائم کر کے یہ اس خواب کی تکمیل کے لیے جت گیا جس کی تعبیر انتہائی خوفناک ہے، یعنی ابلیس کی عالمی حکمرانی کا قیام اور دجال کی عالمی ریاست کی تشکیل۔ ہم اس گروہ کی درجہ بدرجہ پیش قدمی، مذہب سے معیشت، معیشت سے سیاست یعنی جمہوریت، سیاست سے عسکریت اور پھر عالمی حکومت کا جائزہ لیتے ہوئے آگے چلیں گے۔ یعنی جمہوریت اور انسانیت کے خلاف ماضی، حال اور پھر مستقبل قریب میں جو کچھ اس زیر زمین پنپنے والے گروہ نے کیا کھل کر سامنے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس غیر انسانی بلکہ شیطانی منصوبے کے راستے میں مضبوط روک کھڑی کری جا سکے۔ اس کی تاریخ سامنے آمنے سے یہ سوال بھی حل ہو جائے گا کہ دجال تو یہودیوں کی امید کا آخری سہارا ہے، صلیبی جنگجوؤں کا اس یک چشم یہود نواز فتنے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، جاری ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز سے فری میسن تک، دوسری قسط، ہیکل کے کھنڈر کے قریب۔ اگرچہ ارض مقدس پر مسیحی اقتدار مختصر عرصے کے لیے تھا، لیکن ان کا یہ مختصر قبضہ پوری دنیا کی تاریخ کو تبدیل کرنے والا حادثہ ثابت ہوا۔ اس مختصر عرصے کے دوران نائٹس کی ایک خصوصی تنظیم تشکیل دی گئی جس کا مقصد بظاہر مسیحی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ ایک مذہبی تنظیم تھی جس کے فرائض میں مقدس معبد بیت المقدس ہیکل سلیمانی کو کافروں یعنی مسلمانوں سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنانچہ یہ تنظیم اور اس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے قابل احترام بن گئے۔ اپنے مذہبی فرائض اور مسیحی طرز حیات کی وجہ سے انہیں راہب کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں یہ خطاب ترک کر کے انہیں ٹیمپلرز یعنی معبدی کہا جانے لگا۔ ٹیمپل معبد یعنی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، ٹیمپلر کا مطلب ہوا معبد یعنی عبادت گاہ سے وابستہ خفیہ گروہ۔ یہ تنظیم بہت جلد منظم عسکری تنظیم بن گئی اور نائٹس ٹیمپلرز معبدی سردار کہلانے لگی۔ پینگوئن ڈکشنری آف ریلیجنز میں نائٹ ٹیمپلز کے بارے میں کچھ اس طرح تحریر ہے، ایک مذہبی عسکری تنظیم جو 1119 عیسوی میں یروشلم میں تشکیل دی گئی جس کا مقصد مسیحی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ معبد یعنی ہیکل سلیمانی کے کھنڈر کے قریب رہتے تھے۔ ان کی بودو باش راہبوں جیسی تھی، لیکن ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پر عسکری اور انتظامی تھیں۔ ارض مقدس میں یورپی صلیبی سلطنت کی نگہداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی املاک یورپ میں بھی تھی اور وہ بین الاقوامی بینکاروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے. وہ اپنے داخلی امور سخت رازداری کے ساتھ سر انجام دیتے تھے. مقدس تبرکات کے محافظ. اس تنظیم کے باقاعدہ قیام کے حقیقی اغراض کے بارے میں مختلف داستانیں پائی جاتی ہیں. شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو ہیکل کا محافظ کہلوایا. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا تحفظ کر رہے تھے اور کس سے کر رہے تھے. اس نقطے پر کچھ محققین رائے رکھتے ہیں کہ ٹیمپلرز ان کی تعداد 12 تھی. دراصل کسی خزانے یا مقدس تبرکات کی حفاظت کر رہے تھے جو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی سے ملے تھے. قدیم زمانے میں جب یہودی یروشلم میں آ کر آباد ہوئے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بھی ساتھ لائے تھے جسے بعد ازاں ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا. اس صندوق کو تابوت سکینہ یا تابوت یہود کہا جاتا تھا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کی تختیاں الواح تورات رکھی گئی تھیں. عہد نامہ قدیم یعنی تورات کا کہنا ہے یہ تابوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا. عہد نامے میں اس کی شکل و صورت اور لمبائی چوڑائی کی تفصیلات موجود ہیں. عہد نامے کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں وہ اصل الواح تختیاں موجود تھیں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی. اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا. قرآن کریم کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور من و سلوا کا برتن بھی اسی تابوت میں محفوظ تھا. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اسے ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا لیکن یہ نہیں بتاتی کہ بعد ازاں اس کے ساتھ کیا ہوا. ٹیمپلرز کے دور میں ہیکل سلیمانی کا یہ حصہ زائرین کے لیے کچھ عرصے تک مرمت کے نام پر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. ایک روایت کے مطابق 9 سال اور دوسری کے مطابق 13 سال. اس دوران اسے ٹیمپلرز نے کسی مخصوص خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا یا خود ٹیمپلر کو بھی یہ تبرکات ہاتھ نہ لگے اور وہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو پراسرار مشہور کیے ہوئے ہیں. روایات مختلف ہیں اور اس حوالے سے مشہور مذہبی داستانوں میں زبردست تعارض پایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قدیم ٹیمپلرز ہوں یا جدید فری میسن، یہودی قوم کے روحانیین یعنی صفری جادوگر ہوں یا دجال کے خروج کے منتظر یہودی ربائی، ان سب میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مقدس تبرکات کہاں ہیں. وہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہ ان کو دنیا پر دوبارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا، لیکن یہ تبرکات ان کو مل کے نہیں دے رہے اور نہ یہ ان کو کبھی ملیں گے. انہیں تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد کریں گے. کہاں سے؟ اس سوال کا جواب دجال نامی کتاب میں دے دیا گیا ہے. حضرت کے ہاتھوں ان کی برآمدگی دیکھ کر وہ معتدل مزاج یہود جن کی قسمت میں ایمان ہے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ شقی مزاج یہودی جو ان تبرکات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کر بھی ان کی اطاعت کرنے میں لیت و لال کر رہے تھے، وہ اب بھی دجال کے ساتھ رہنے پر ہی اڑے رہیں گے اور پھر بلاخر اس کے ساتھ اپنے دردناک انجام کو پہنچیں گے. نائٹ ٹیمپلرز اور سودی بینکاری. تبرکات کے محافظین کے طور پر صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت مستحکم کرنے کے بعد ٹیمپلرز کو، جو در حقیقت موجودہ فری میسن تنظیم کی سابقہ شکل تھے، اپنی مالی حیثیت مستحکم کرنے اور اسے مستقل بنیادوں پر ترقی دینے کی فکر سوار ہوئی. عوام کی تجوریوں میں محفوظ دولت جسے ہر وقت لوٹ لیے جانے کا خطرہ درپیش رہتا ہے، سے بہتر وہ کون سا ذریعہ ہو سکتا تھا جو دوسروں کے مال پر مفت کا عیش کرنے کا عادی قوم یہود کے کام آتا. پیسہ عوام کا، محنت سرمایہ کاروں کی، اور بیچ میں مفت کے مزے یہودی سود خور مہاجنوں کے. یہود کی سود خورانہ ذہنیت کے حوالے سے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی ہے کہ سرمایہ کسی اور کا ہو اور نفع یہودی سود خور کو ملتا رہے. چنانچہ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا میں سودی بینکاری کا آغاز ہوا. اس کی ابتدا یہودی صراف ہونے کی. صرافوں یعنی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تجوریوں لاکرز کا نظام متعارف کرایا. انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکے اور سونا اجرت لے کر محفوظ کرنا شروع کر دیا. حفاظتی نقطہ نظر سے یہ ڈپازٹ سسٹم لوگوں کو بہت پسند آیا اور بہت جلد مقبول ہو گیا. آہستہ آہستہ یہودی صرافوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی. लोग जब सोने के सिक्कों के अवज कोई चीज खरीदते थे तो पहले यहूदी सर्राफों को रसीद दिखाकर अपना सोना लेते थे, फिर उसे उस शख्स के हवाले करते जिससे उन्होंने कुछ खरीदा होता। बेचने वाला इस सोने को फिर किसी यहूदी सुनार के पास रखवा कर रसीद दे लेता। रसीद बनाने और सिक्के जमा कराने का ये अमल यकसानियत और तवालत रखता था। इसका हल यहूदी साहूकारों ने ये निकाला कि हिफाजत के लिए अपनी तहवील में रखे गए लोगों के सोने को दूसरे लोगों को फरोख्त करते हुए उसे अमलन पुराने मालिक को वापस करके फिर नए मालिक से लेकर तहवील में रखने के बजाय एक्सचेंज चिट यानी तबादले की तहरीरी याददाश्त मुतारिफ कराई गई, यानी रसीदों पर लेन देन शुरू हो गया। तबादले के इस निजाम से सोना एक दफा वसूल करने और फिर उसे दोबारा जमा कराने का झंझट खत्म हो गया। कागजों के ये पुर्जे करेंसी नोटों, ट्रेवल्स चेकों और क्रेडिट कार्डों की बुनियाद है, और वो वक्त दूर नहीं जब कई इलेक्ट्रॉनिक्स करेंसी की शक्ल में वाहिद आलमी जरिया तबादला मुतारिफ हो जाएगा। नाइट टेम्पलर्स और सूदी बीमा। अगला मरहा हुंडी या बीमे का है। कुछ लोगों को दूर दराज का सफर तय करना पड़ता था। सफर के दौरान उन्हें अपने और अपने कीमती सामान की हिफाजत की परेशानी रहती थी। टेम्पलर्स ने लोगों के खाली हाथ सफर करने लेकिन इसके बावजूद दौलत एक से दूसरी जगह ले जाने का महफूज तरीका वजह किया। टेम्पलर्स एक शहर में लोगों से सोना और चांदी वसूल करके उन्हें एक चिट जारी करते थे जिस पर कोड वर्ड्स दर्ज होते। इन कोड वर्ड्स को सिर्फ टेम्पलर्स ही समझते थे। दूसरे शहर जाकर लोग ये चिट वहाँ के टेम्पलर्स को देते और उनसे मकतूबा मालियत का सोना चांदी या करेंसी वसूल कर लेते। इन चिटों पर ग्राहक का नाम, पता और पिछले शहर में जमा कराए गए सोने या चांदी की मालियत वगैरह दर्ज होती थी। कुछ ही अरसे में जमा कराए गए सोने डिपॉजिट्स को अर्जी के तौर पर जारी करना शुरू कर दिया गया। हालांकि हिफाजती तहरीर में पड़े हुए सोने की शर्त ये थी कि वो इंदुत तलब मालिक को लौटाया जाएगा। मालकान चूंकि अरसे दराज तक अपना सोना वसूल करने के लिए नहीं आते थे, उनका काम चिटों से चलता था। इसलिए अपने पास पड़े बेमसरफ सोने का ये मसरफ ढूंढा कि उसे सूदी कर्ज के तौर पर लोगों को देकर सूद कमाया जाए। सोना किसी और का था, इस पर सूद कोई और भर रहा था और मुफ्त में मौज वो लोग कर रहे थे जिसका हवस जदा दिमाग इस तरह के शैतानी मंसूबे सोचने का माहिर था। अलगर्ज जब सर्राफों ने देखा कि उनके पास जमा कराए जाने वाले सोने की सिर्फ मामूली मकदार मालकान निकलवाते हैं, चुनाचा उन्होंने इसमें से कुछ सोना दूसरों को सूद पे आरियतन देना शुरू कर दिया। इसके बदले वो असल रकम और सूद के लिए एक प्रामिसरी नोट या दस्तावेज लिखवा लेते। इस तरह वक्त के साथ साथ कागजी सर्टिफिकेट जिनके बदले सोने के सिक्के लिए जा सकते थे गर्दिश में आ गए। इससे पहले लेन देन के लिए सिर्फ सोने के सिक्के गर्दिश में रहते थे। शुरू में ये सर्टिफिकेट या नोट जमा शुदा सोने की मालियत के बराबर होते थे। फिर हुआ ये कि गर्दिश में रहने वाले नोटों की मालियत जमा शुदा सोने की मालियत से ज्यादा हो गई। सूदी बैंकारी का पहला मॉडल। सरमाया महफूज करने, कर्जा देने और जमानत हासिल करने का ये कदीम तरीका आज के जदीद बैंकारी निजाम की बुनियाद बना। टेम्पलर्स मजहबी पसे मंजर रखने की वजह से लोगों के लिए काबिले भरोसा थे। तमाम यूरोपी ममालिक यहाँ तक के मशरिक़ वस्ता और अर्ज़ मुकद्दस में उनकी शाखें और दुनिया भर में उनके नुमाइंदे मौजूद थे। यूरोप की निशात सानिया में हिस्सा लेने वाले दौलतमंद खानदानों, मसलन फ्लोरेंस इटली के मेडिक्स खानदान ने भी इस निज़ाम की अयानत की और रफ्ता रफ्ता ये निज़ाम तरक्की करके बाकायदा मुस्तकिल इदारे यानी बैंक की शक्ल में वजूद में आ गया। पहला मॉडर्न बैंक स्वीडन का दी रक्स बैंक 1656 ईस्वी में वजूद में आया। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 ईस्वी में सूदखोरी के मुनज्जम इदारे की शक्ल में कायम कर दिया गया। 17वीं सदी ईस्वी के अंग्रेज सर्राफों ने दुनिया को सूदी बैंकारी का मॉडल मुहैया कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया सूदी लानत के इस जाल में फंस कर रह गई। मुकामी बैंक मरकजी बैंक से और मरकजी बैंक आलमी बैंक से मुंसलिक हो गया और इस तरह दुनिया की मईशत इन लोगों के हाथ में आ गई जो दज्जाल के खुरूज से पहले हर तनफ्फुस के सीने में हराम का लुकमा पहुंचाते या उसकी ताक में रहते ताकि हराम के आलमी सौदागर का जब जहूर हो तो और इबलीसी हरामखोरों के लिए मैदान हमवार हो चुका हो। सूद से टैक्स तक। बाइबल की तालीमात सूद की ममानियत करती हैं। चुनाचा इस जमाने में ईसाई मुआशरों में भी سود سے گریز کیا جاتا تھا، لیکن ٹیمپلرز، مقدس سمجھے جانے والے ٹیمپلرز، اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ نہ صرف قرضوں پر سود وصول کرتے بلکہ یہ بھاری شرح کے ساتھ سود عائد کرتے تھے۔ یہ ایک موقع پر ایک قرضدار کو 60% تک سود در سود ادا کرنا پڑتا۔ قدیم زمانے میں منظم بینکاری نظام کے ساتھ یہ لوگ اپنے دور کے جدید سرمایہ کار بن گئے۔ عوام تو عوام، حکومتیں تک ان سے قرضہ لیا کرتی تھیں۔ یہ من مانی شرائط پر انہیں سودی قرض دیا کرتے تھے۔ بہت سی بادشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو گئیں۔ بقیہ یورپی ممالک کو تو رہنے دیجئے، انگریز حکمران خاندان بھی ٹیمپلروں کا مقروض تھا۔ بادشاہ جان، ہنری سوم اور ایڈورڈ اول سبھی ٹیمپلروں سے قرضہ لیتے تھے۔ 1260 عیسوی سے 1266 عیسوی کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے ٹیمپلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ مختلف بادشاہوں کو مقروض کرنے کے بعد ٹیمپلرز آگے بڑھے۔ حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعد اب وہ عوام کو بھی اپنے پاس گروی رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقے کار وضع کیا وہ ان کی سنگدلانہ شیطانی سوچ کی عکاس تھی۔ اس طریقے نے آج تک دنیا کو ان کے ہاتھوں معاشی غلام بنا رکھا ہے۔ انہوں نے حکمرانوں کو دیے گئے قرضوں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر پابندی عائد کر دی کہ ٹیکس کی وصولی صرف ٹیمپلرز کریں گے۔ ٹیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طاقت اور دولت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اب نہ صرف وہ پاپائیت کو دیے جانے والے عطیات وصول کرتے بلکہ بادشاہوں، حکومتوں کی طرف سے ٹیکس بھی وصول کرتے۔ ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا، یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ مذہبی و مالی حیثیت کے استحکام کے بعد اب اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔ ابلیسی سیاست یا سہونی عسکریت، اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار وضع کیا اور بلا شبہ انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کی رگوں سے خون چوسنے والے ایک طریقہ کار کو ابلیسی سیاست کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ کہ دنیا میں جہاں جنگ ہوتی، یہ جنگ میں شریک دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے، ان سے فائدہ اٹھاتے، اور اگر کہیں جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے، پھر دونوں فریقوں کو اسلحہ فراہم کرتے۔ چنانچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہو جاتے۔ کھوئے ہوئے یروشلم کو واپس لینے اور پوری دنیا پر غلبہ پانے کا یہ صفاکانہ مشن ہر طرح کی اخلاقیات اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا کہ یہاں تک کہ اکتوبر کی 13 تاریخ اور جمعے کا دن آ گیا۔ 13 تاریخ نائٹ ٹیمپلرز کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جاری ہے۔ 13 تاریخ کا جمعہ، تیسری اور آخری قسط، جمعہ 13 اکتوبر۔ ہوا یوں کہ ٹیمپلرز برادری کی ترقی، یورپ کے حکمرانوں اور معیشت پر کنٹرول عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا، یہاں تک کہ خود یورپی بادشاہ بھی ایک طویل عرصے تک اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ برادری ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ بالآخر فرانس کا بادشاہ فلپس چہارم اس سازش کو سمجھ گیا۔ وہ ان سے اپنا اور اپنی قوم کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، لیکن چرچ اور عیسائیت اس کی راہ میں حائل تھی۔ ٹیمپلرز نے عیسائی عوام کو مذہبی حمایت حاصل کر رکھی تھی، ان کے خلاف کارروائی آسان نہ تھی۔ چرچ چونکہ ٹیمپلرز کے ساتھ تھا، اس لیے وہ ان کی جارہ داری نہ توڑ سکا۔ اس نے حکمت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس وقت کے ٹیمپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ بونی فیس ہشتم سے جان چھڑائی، اور پھر اس کے جانشین بینی ڈکٹ یا دہم سے چھٹکارا حاصل کیا۔ 1305 عیسوی میں بادشاہ فلپس نے نئے پوپ کلیمنٹ پنجم کا تقرر کیا۔ اس منصف پوپ کی مدد سے بادشاہ نے ٹیمپلرز کے معاملات کی مکمل چھان بین کرائی۔ تحقیقات کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے وہ توقع سے زیادہ خطرناک تھے۔ خطرے کی سنگینی نے اسے فوری اور سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس نے ملک بھر میں سرکاری اموال کو سربمہر احکامات بھیجے۔ ترتیب یہ بتائی گئی کہ ان احکامات کو ہر جگہ بیک وقت، یعنی جمعہ 13 اکتوبر 1307 عیسوی کی صبح طلوع آفتاب پر کھولا جانا تھا۔ ان خفیہ احکامات کے مطابق ملک بھر میں اس تنظیم کو معطل کر کے ٹیمپلرز کو گرفتار اور ان کی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ ٹیمپلرز پر توہین مسیح، بت پرستی کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان الزامات نے پورے یورپ میں ٹیمپلرز کے خلاف نفرت و کراہیت پیدا کر دی۔ ہر جگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا. مجرم ثابت ہونے والوں کو پھانسی دے دی گئی. جمہوریت کا آغاز. پوپ کلیمنٹ نے باضابطہ طور پر 1312 عیسوی میں ٹیمپلرز کی تنظیم ٹیمپل کو کل عدم قرار دے دیا. تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈی مولائے کو 1314 عیسوی میں دھیمی آنچ پر رکھ کر کباب بنا دیا گیا. ٹیمپلرز اپنے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کو آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس کی یادگار کو اپنی تقریب میں مذہبی رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں. جب ایک دفعہ رائعامہ ان کے خلاف ہو گئی اور چرچ ان کا دشمن ہو گیا تو پھر برادری ان الزامات سے تنظیم کو مزید تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی. ان کی زیادہ تر املاک یورپ بھر میں ضبط کر لی گئیں. بظاہر ٹیمپلرز کا خاتمہ ہو گیا لیکن انہوں نے اس صورتحال سے ایک سبق سیکھا اور مستقبل میں اس پر عمل کیا. ایک ہاتھ میں قوت و اقتدار خطرناک ہو سکتا ہے, چنانچہ اسے تقسیم کر دینا چاہیے. اس فیصلے نے دنیا بھر میں نئے طرز حکمرانی کو متعارف کروایا اور دنیا جمہوریت نامی نئے نظام حکومت سے واقف ہوئی جو برادری کے لیے شکست کھا جانے کے بعد دوبارہ میدان میں آنے اور خم ٹھوک کرانے کا ذریعہ ثابت ہوا. ٹیمپلرز زیر زمین چلے گئے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا, جمہوریت کا آغاز. جو کہ بادشاہت کا متبادل نظام تھا, برادری نے سمجھ لیا تھا کہ خفیہ گرفت ہی ان جیسی کسی خفیہ تنظیم کے لیے زیادہ موضوع ہے. یہ خفیہ گرفت موروثی بادشاہت لے کر تخت پر آنے والے مطلق العنان بادشاہوں کی بنسبت عوامی نمائندوں پر آسانی سے قائم کی جا سکے گی. جب اسمبلیوں میں بھات بھات کی بولیاں بولنے والے جمع ہوں گے تو ان کی بولی لگانا اور ان کی بولی کو اپنی مرضی کا رخ دینا آسان ہوگا. عوامی نمائندے اپنے انتخاب کے لیے ہمیشہ سرمائے اور تشہیر کے محتاج رہتے ہیں. برادری کا سودی سرمایہ اور دروغ گو میڈیا نہایت آسانی سے ان نمائندوں کی عوامیت ختم کر کے انہیں برادری کا تابع بنا سکتا ہے. پھر جمہوری فیصلوں میں ابہام بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کچھ پتا نہیں کس نے کس رائے کے حق میں خفیہ ووٹ ڈالا. ابہام جس قدر زیادہ ہوگا ان کا تحفظ بھی زیادہ ہوگا. اگر آپ کو اپنے دشمن کا علم نہیں ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خود کو الزام دیں گے یا کہیں گے وقت ہی برا چل رہا ہے؟ فری میسن کی شکل میں ٹیمپلرز کا نیا ظہور. فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم کے دلیرانہ اقدام اور حکمت سے بھرپور کارروائی نے ٹیمپلرز کو اس کی تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا لگایا تھا. یہ ادھموئے ہو گئے تھے. اگر ان کو ایک موقع نہ مل گیا ہوتا تو ان کا خاتمہ یقینی ہو جائے اور انسانیت کی جان ان سے چھوٹ جاتی. وہ موقع اسکاٹ لینڈ کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان کو مل گیا. بچ جانے والے ٹیمپلرز کا گروہ اپنی جان بچا کر اسکاٹ لینڈ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. اسکاٹ لینڈ کافی عرصے سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا. ٹیمپلرز کے آنے سے اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ وقت رابرٹ بروس کو ہتھیار مل گیا. یہ ہتھیار لڑنے اور قرضے دے کر 200 سالہ جنگی تجربہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کی عظیم افواج کے خلاف لڑائی میں حاصل کیا. 1314 عیسوی میں رابرٹ بروس کی اتحادی فوجوں نے 25,000 انگریزی فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا. اس شکست سے ٹیمپلرز کی نئی زندگی نے جنم لیا. ٹیمپلرز اپنے آپ کو پستیوں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اور اس مرتبہ زیادہ شان کے ساتھ اب وہ آزاد اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ کو کنٹرول کر رہے تھے. 1603 عیسوی میں کوئن الزبت اول کے موت کے بعد اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ جیمز پنجم برطانیہ کا بھی بادشاہ بن گیا. یعنی اس نئی وسیع ریاست کا نظام ٹیمپلرز کے ہاتھ میں آ گیا. یوں پورے برطانیہ پر ان کا تسلط قائم ہو گیا. دودھ کا جلا چھاچ پھونک پھونک کر پیتا ہے. ٹیمپلرز کو نیا ٹھکانہ مل گیا لیکن وہ انتہائی محتاط تھے. تقریباً 100 سال تک ٹیمپلرز بالکل پسے پردہ چلے گئے. اپنے کام کم کر دیے تاکہ لوگ ان کو بھول جائیں, مگر انہوں نے برطانیہ پر اپنی گرفت کم نہیں کی. بڑے بڑے عہدوں کے حصول میں سرگرم گرم رہے, یہاں تک کہ ان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا. 1717 عیسوی میں ٹیمپلرز یورپ میں پھر سے ابھرتے ہیں. اس مرتبہ تعداد اور طاقت دونوں میں ہم پلہ ہیں. یہ نئی شناخت ان کی ماضی کی شہرت سے زیادہ طاقتور اور مؤثر ہے اور یہ شناخت ان کو برطانیہ کی بادشاہت دے رہی ہے. اپنے خفیہ ہتھکنڈوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نام ٹیمپلرز کو ختم کر دیں. اب جو نام انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے رکھا وہ فری میسن تھا. اس لفظ کو بہت سے لوگ جانتے تھے مگر اس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے. ٹیمپلرز کے نئے نام فری میسن گروپ کا برطانوی شاہی خاندان میں سے پہلا ممبر پرنس آف دی ویلز فریڈریک تھا. بعد میں آنے والوں میں پرنس فلپ، ایڈمبرا کا تویوک اور ملکہ الزبت دوم برطانیہ شامل ہیں. برطانوی جمہوری حکمرانوں میں وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور وزیر خارجہ جیمز بلفورڈ کا نام نمایاں ہے. برطانوی لارڈز کی ایک طویل فہرست ہے جو برادری کا رکن بن کر دجالی نفرت انگیز ریاست کے لیے دانستہ یا نہ دانستہ بنیاد رکھتے گئے. اجتماعی آبادی سے اجتماعی بربادی تک. اس نئی شناخت اور گروہ میں شامل ہونے والے لوگ معاشرے کے سربر آوردہ لوگ تھے. معاشرے میں ان کی عزت اور مقام نے فری میسن کی قدر و قیمت میں اضافہ کیا اور وہ اس قابل ہوتے چلے گئے کہ یروشلم واپسی کے سفر کا پھر سے آغاز کریں اور مستقبل کی دنیا کے عظیم ترین سانحے تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھ سکیں. برطانوی شاہی خاندان میں اثر و رسوخ حاصل کرنے، برطانوی جمہوری حکمرانوں کو بس میں کرنے اور یہودی سرمایہ سے برطانوی مقروض ریاست کا بھرم رکھنے کے عوض قدیم ٹیمپلرز اور جدید فری میسن نے یہود کی دجالی برادری کے لیے سلطنت عظمیٰ برطانیہ اور اس کے شاہی تاج کو بے دریغ استعمال کیا. انگریز جنرل اینن بی کے ہاتھوں فلسطین کو خلافت عثمانیہ سے چھیننے سے لے کر اسرائیل کے قیام کے اعلان تک برطانیہ کو استعمال کرنے کے حوالے سے فری میسن کی کامیابیوں کے دعوے کی طویل تاریخ ہے. یہودی زوما ارض مقدس میں دجالی ریاست کے قیام کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن وہ جیسے جیسے اس ریاست کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا خواب پورا کر رہے ہیں ویسے ویسے وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسرائیل کی نو تعمیر شدہ بستیوں میں ان کی اجتماعی آبادی ان کی انشاءاللہ اجتماعی بربادی پر ختم ہوگی. ان کی یہ بربادی صرف دجالی ریاست کا ہی اختتام نہ ہوگا بلکہ دنیا سے شر اور فساد کے مکمل خاتمے کی نوید بھی ہوگا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس زمانے میں زندہ ہوں گے اور توفیق الہی سے عالمی دجالی ریاست کے منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے عالمی اسلامی خلافت قائم کریں گے، ایسی خلافت جو کائنات میں بسنے والے ہر ذی روح کے لیے سایہ رحمت ہوگی. رحمانی خلافت سے دجالی ریاست تک. برادر اسلامی ملک ترکی دنیا کا وہ ملک ہے جو دنیا کے دو مشہور بر اعظموں کے سنگم پر واقع ہے. یہ دونوں بر اعظم رنگ و نسل کے اعتبار سے ہی نہیں مذہب و نظریے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے متضاد اور باہمی تاریخ جدلیت کے حامی رہے ہیں. اس کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ یہاں سے عیسائیت کے گہوارے بر اعظم یورپ میں داخلے کا راستہ کھلتا ہے. اس راستے کے نکڑ پر عیسائیت کا روحانی مرکز اور مضبوط عسکری قلعہ قسطنطنیہ تھا، اس لیے اس کے فاتحین کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بشارتیں سنائی تھی. اس شہر کی فتح کا واقعہ جتنا عظیم الشان تھا، اس کے سقوط اور خلافت عثمانیہ کے انہدام کا حادثہ اتنا ہی دلدوز اور اندھوناک تھا. 1288 کے ایک مبارک دن میں یہاں رحمانی ریاست خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور 1924 کے ایک نامبارک دن میں خلافت کے سقوط اور دجالی ریاست کے راستے میں حائل رکاوٹ کے خاتمے کا اعلان ہوا. آئیے اس آغاز اور اختتام، اس تضاد اور تقابل پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ مستقبل قریب میں پھر یہی کہانی معکوس انداز میں کردار کے اختلاف کے ساتھ دہرائی جانے والی ہے. موجودہ جمہوریہ خلافت عثمانیہ 1288 سے 1924 کی جانشین ریاست ہے. خلافت عثمانیہ اس روئے زمین پر آخری خلافت تھی. اس کے سقوط سے اس زمین پر الہی ریاست اور الہی نظام والی مملکت کا اختتام ہوا اور دجالی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا. یہ آغاز تکمیل سے پہلے انشاء اللہ تعالی اختتام کو پہنچے گا اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے مقرب بندے پوری دنیا میں عالمی الہی خلافت قائم کریں گے جو صحیح معنوں میں رحمانی ریاست ہوگی. خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ 232 سے 661 خلافت بنو امیہ مشرق 661 سے 750 خلافت بنو امیہ مغرب 756 سے 1492 اور خلافت عباسیہ 750 ईस्वी से 1285 ईस्वी के बाद कायम हुई थी। खिलाफत उस्मानिया को यह मुनफरिद एजाज मिला कि उसने 1453 में कुस्तुनतुनिया, सल्तनत रोम का दारुल हुकूमत और ईसाइत का दिल को फतह किया और इस्लामी सल्तनत की सरहदें यूरोप के अहम इलाकों तक फैला दी। सल्तनत उस्मानिया के उरूज के जमाने में इसमें मौजूदा तुर्की के अलावा अफ्रीका के बाज इलाके मिस्र, त्राबलस, जजीरा नुमा अरब यानी हरमैन और हिजाज, यूरोप में से ऑस्ट्रिया और हंगरी तक के इलाके और इलाके बलकान का बेशतर हिस्सा सर्बिया, क्रोशनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मकदूनिया, मोंटीनेग्रो, अल्बानिया, बल्गारिया, रोमानिया और यूनान शामिल था। गोया वो तीन बर्रे आजमों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अहम खित्तों पर बयक वक्त हुक्मरान थी। इस कमाल के बाद जवाल ने शामत अमाल के नाम से हमारी राह देख ली। अब हम जवाल के आखिरी हद से गुजर रहे हैं और जब अपने आंसुओं और खून से अपने गुनाहों को धो डालेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा उरूज हमारा मुकद्दर होगा और वह ऐसा ताबनाक होगा कि तारीख इंसानी ने इसकी मिसाल न देखी होगी। यूरोपी ममालिक इस अजीम इस्लामी सल्तनत को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जो उनके कल्ब में हिलाल वाला परचम बुलंद किए हुए थी। इनकी हमदर्दियां बलकान के ईसाइयों के साथ थीं और वो उन्हें तुर्कों के खिलाफ बगावत पर उकसाते रहते थे। यूरोप ने यहाँ लिसानियत और कौमियत का आजमूदा हथियार इस्तेमाल किया। दानिश्वरों और शायरों ने पहले यूनानियों को इनकी मादी की याद दिलाकर उन्हें तुर्कों के खिलाफ बगावत पर आमादा किया। यहीं से मशरिकी मसला ईस्टर्न क्वेश्चन पैदा हुआ और यूरोपी ममालिक की मुदाखलत से यूनान मार्च 1829 ईस्वी में आजादी हासिल करने में कामयाब हो गया। यूनान के बाद दूसरी यूरोपीय रियासतें भी आजादी के लिए हाथ पांव मारने लगीं। साथ साथ सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ यूरोपीय ताकतों और सहूनी मंसूबा साजों की मुसलसल रेशा दवानियों के नतीजे में कई दूसरे अफ्रीकी और यूरोपीय इलाके तुर्कों के कब्जे से निकलने लगे। 1830 ईस्वी में फ्रांस ने अलजजायर पर और 1882 ईस्वी में बरतानिया ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। इटली ने 1911 ईस्वी में त्राबलस मौजूदा लीबिया का इलाका छीन लिया। इसके बाद मगरबी मौरखीन ने तुर्की का हौसला पस्त करने के लिए मर्द बीमार की इस्तलाह ईजाद कर ली। इस जमाने में सल्तनत उस्मानिया को अंदरूनी हालत बड़ी नाजुक थी। फ्रीमेसन हर तरफ सरगर्म थी। कदामत पसंद और तरक्की पसंद सियासतदान एक दूसरे से दस्तोगिरेबां थे। अप्रैल 1909 ईस्वी में फ्रीमेसन के तैयार करदा तरक्की पसंद गिरोह बागी गिरोह ने सुल्तान अब्दुल हमीद को तख्त ताज से माजूर करके सुल्तान मोहम्मद खामिस को तख्त खिलाफत पर बिठा दिया। इसकी पोजीशन शाह शतरंज से ज्यादा न थी। अक्टूबर 1912 ईस्वी में रूस के उकसाने पर बलकानी रियासतों ने तुर्की के टुकड़े टुकड़े करने के लिए इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस जंग में तुर्की को बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। उसके मुतअद्दिद इलाकों पर ईसाइयों ने कब्जा जमा कर लूटमार और कत्लेआम का बाजार गर्म कर दिया। 30 मई 1913 ईस्वी को लंदन में फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई, लेकिन इस सुलहनामे की रूह से सल्तनत उस्मानिया अपने कई इलाकों और जजीरों की मिल्कियत से दस्तबरदार हो गई। 28 जुलाई 1914 को पहली आलमी जंग शुरू हुई। तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गारिया का हलीफ बन गया। दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका थे। तुर्की को उम्मीद थी कि फतह के बाद जर्मन हुकूमत रूसी तुर्किस्तान, मिस्र, लीबिया, ट्यूनस और अलजजायर को इत्तेहादी ताकतों से छीनकर तुर्की के हवाले कर देगी। उसे यह भी तवक्को थी कि मगरबी मकबूजात के मुसलमान तुर्की के हक में बगावत करेंगे और सल्तनत के अरब मुसलमानों तुर्कों से पूरा तावुन करेंगे, लेकिन तुर्की की ये ख्वाहिशात पूरी ना हुई। जंग शुरू होते ही मशहूर अंग्रेज शातिर कर्नल लॉर्ड लॉरेंस हिजाज मुकद्दस सऊदी अरब पहुंच गया और हुसैन शरीफ मक्का और उसके बेटों और अमीर फैसल और अमीर अब्दुल्ला को तुर्कों के खिलाफ बगावत पर उकसाने लगा। बरतानवी हुकूमत ने शरीफ मक्का से वादा किया कि तुर्की में खिलाफत के खात्मे के बाद उसे खलीफा तस्लीम कर लेगी और उसके फर्जंद फैसल को शाह शाम का और अब्दुल्ला को फलस्तीन और उर्दुन का बादशाह बना देगी, जबकि अंग्रेज ने किसी को खलीफा तस्लीम करना था न खिलाफत के इदारे को बाकी छोड़ना था। اسے تو اسلام کی سربلندی کی ہر علامت سے دشمنی تھی۔ ایک انگریزی مصنفہ نے اپنی کتاب جزیرۃ العرب میں صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے، برطانیہ اور اسلام دونوں اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کا کہنا تھا، دو قوتیں دنیا میں برتری کے لیے کوشاں ہیں، ایک انگریز اور دوسری مسلمان۔ وہ دو زبانیں دنیا میں چھانا چاہتی ہیں، انگریزی اور عربی، اور ان دو میں سے ایک کو فنا ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی کی ترویج کتنی ضروری اور اس کے ذریعے اسلامیت کی تبلیغ کتنی مفید ہے۔ اس نے لکھا ہے، جب تک اسلام کی مرکزیت نہ ختم ہو اور جزیرۃ العرب اس کی مرکزیت سے علیحدہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے، اسلام کی طاقت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں دنیا کو یہ بھی بتانا تھا، انگریزی کیمیاوی طریقوں سے اپنے چمڑے گندمی رنگت میں رنگ کر خلافت کے زیر انتظام علاقے کے حدود میں وہاں کے مدرسوں اور مکانوں میں رہتے تھے، تاکہ عربوں کی کمزوریوں کو معلوم کر سکیں اور ان کو ترکوں کے خلاف اکسا سکیں۔ عرصے کی مشقت، ریاضت اور قربانی کا نتیجہ تھا کہ مشہور فری میسن ایجنٹ کرنل لارنس کا وہ مواد ملا کہ جس سے وہ عربی لباس پہن کر جنگ عظیم اول 1914-1919 کے دوران عربوں سے ترکوں کو قتل کراتا تھا اور ہر گرگ کے قتل پر انعام مقرر کر رکھا تھا۔ خود کرنل لارنس نے جو تکالیف برداشت کی اور جس طرح جان پر کھیل کر یہ تماشا کیا، وہ ایک عجیب داستان تھی۔ وسط جون 1916 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین شریف مکہ کی سربراہی میں اپنے اقتدار اعلیٰ اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی اور انگریزوں کے مدد سے حجاز مقدس میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ برطانیہ کی یہ حکمت عملی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی تھی، جس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ اس بغاوت سے قبل جنگ عظیم میں ترکوں نے جس جانبازی و جمع مردی کا ثبوت دیا، وہ ان کو شجاعانہ کارروائیوں میں عدیم المثال ہے۔ لیکن عربوں کی ناسمجھی اور فری میسن کے ہاتھوں بغاوت سے ترکوں کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام عرب علاقے، عراق، مصر، شام، اردن اور فلسطین اتحادیوں کے زیر تسلط آ گئے۔ 30 اکتوبر 1918 عیسوی کو مڈلوس کے مقام پر التوائے جنگ کے سلسلے میں بات چیت کا آغاز ہوا۔ بالآخر 14 مئی 1920 کو ترکی کے ساتھ نام نہاد صلح کی یک طرفہ شرائط معاہدہ سیورے کے نام سے مشتہر کر دی گئی۔ اس جانبدارانہ صلح نامے کی روح سے ترکی کو تمام عرب علاقوں سے محروم کر دیا گیا، حجاز مقدس میں شریف مکہ کی خود مختار حکومت کو تسلیم کر لیا گیا، درہ دانیال اور تمام دیگر اہم درے بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیے گئے۔ مختصر یہ کہ اتحادیوں نے ترکوں کی قومی آزادی کو ختم کرنے کا تہیا کر لیا تھا، اور ترکی اتنا بے بس تھا کہ اس نے 10 اگست 1920 کو اس معاہدے کی توثیق کر دی۔ دجالی قوتوں کو خطرہ تھا کہ عیسائیت کے دل میں خلافت قائم کرنے والی اس ریاست کے آثار قدیمہ میں بھی اتنا دمخم ہے کہ یہ پھر سے نشاط ثانیہ کی تحریک شروع کر سکتی ہے۔ اس کے سدے باب کے لیے فوج کو جمہوریت کا نگران بنایا گیا۔ معاصر دنیا میں ترکی کے سیاسی نظام کی یہ ایک منفرد خصوصیت ہے کہ اس میں سیاسی انتشار اور جمہوری ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے مسلح افواج کو مستقل طور پر آئینی کردار دیا گیا ہے۔ ترکی کی فوج نہ صرف ملکی سلامت و سالمیت کے ضامن، بلکہ کمال اتاترک کے نام نہاد اصلاحات اور مسخ شدہ تہذیبی ورثے کی بھی محافظ ہے۔ چنانچہ فوج کی پیشہ ورانہ تربیت مخصوص غیر مذہبی سیکولر ماحول میں کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں فوج کا مجموعی مزاج سیکولر ہو گیا ہے، اور وہ اتاترک کی مغربی طرز کی اصلاحات کو حقیقی روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حصول کے لیے فوج کو 1960 اور 1980 عیسوی میں سول حکومت کو برطرف کرنا پڑا۔ الہوازی 1961 عیسوی اور 1982 عیسوی کے آئین کے تحت قومی سلامتی کونسل کی تشکیل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ فوجی سروس کو قومی خدمت قرار دے کر ہر ترک شہری پر 18 ماہ کے عرصے پر محیط لازمی فوجی تربیت کی پابندی لگائی گئی تھی۔ اس طرح ہر شہری کچھ عرصہ فوج سے منسلک رہتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ ہر ترکی شہری سیکولر مزاج اپنائے اور سیکولر نظام کی محافظ فوج سے زندگی بھر ہم آہنگ رہے۔ ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کا آئینی کردار متعین کرنے سے سول معاملات میں فوج کا اثر اور رسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس سے ایک طرف فوج کی پیشہ ورانہ کارکردگی متاثر ہوئی ہے تو دوسری طرف فوج کا سیکولر مزاج عوامی خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن گیا ہے۔ اب یہ فوج پر منحصر ہے کہ وہ جس کی چاہے اس کی حمایت کرے، وہ عوام اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کا آئینی کردار فری میسن سے ذہن لینے والے فوجی حکمرانوں کے ذہن ہی کی اختراع ہے۔ ترکی میں اسے بدنام زمانہ فری میسن جنرل جمال گرسل نے متعارف کرایا تھا۔ ترکی میں فوج کے آئینی کردار کے تعین کے بعد فوج کو اب مارشل لا لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ خود ہی بادشاہ گھر بن گئی ہے اور وہ لازمی طور پر عثمانی سلاطین کی جگہ لینے کے لیے ایسے بادشاہوں کا انتخاب کرتی ہے جو کسی حالت میں ترکی کو، جو دنیا کے اہم ترین جغرافیائی خطے میں واقع ہے، اسلام کی طرف، اللہ اور اس کے دین کی طرف، یعنی رحمانی ریاست والے نظام کی طرف نہ جانے دے۔ یہ سارا کارنامہ انجام دینے کے لیے سہونی طاقتوں نے ترکوں کے جس بدترین دشمن کا انتخاب کیا، اسے عطا ترک یعنی ترکوں کا باپ کا لقب دیا، جبکہ وہ قوم یہود کا ادنا غلام تھا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، فری میسن کا تراشا ہوا فن پارا مصطفیٰ کمال تھا۔ مصطفیٰ کمال کا والد سالونی کا یورپی ترکی میں چنگی کا محرر تھا، بعد ازاں لکڑی کا کاروبار کرنے لگا۔ مصطفیٰ کمال ابھی کم سن ہی تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ بہت دیندار لیکن نہایت غریب خاتون تھی۔ اس نے مصطفیٰ کمال کو ایک دینی مدرسے میں داخل کرا دیا، لیکن مصطفیٰ کمال کو بچپن ہی سے فوجی افسر بننے کا شوق تھا۔ چنانچہ چند برسوں بعد وہ خود ایک ملٹری اسکول میں داخل ہو گیا۔ اسکول کی تعلیم کرنے کے بعد قسطنطنیہ استنبول کے ملٹری کالج میں چلا گیا اور 1904 میں کالج سے لیفٹیننٹ بن کر نکلا۔ فوجی ملازمت کے سلسلے میں اس کو شام، فلسطین، مصر اور البانیہ وغیرہ میں گھومنے پھرنے کا موقع ملا۔ یہاں وہ برادری کے بگ ماسٹرز کی نظر میں آ گیا۔ چنانچہ اس کے انجمن اتحاد و ترقی کے انقلاب پسند ممبروں سے تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ انجمن، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سہونی دماغوں نے تخلیق کی تھی۔ نوجوان اور تعلیم یافتہ ترکوں نے سلطان عبدالحمید خان ثانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قائم کر رکھی تھی۔ اپریل 1909 میں ترکی فوج نے علم بغاوت بلند کیا اور معمولی کشمکش کے بعد سلطان کو تخت سے اتار دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے اقتدار میں آتے ہی ترکی کو ترقی پسند ملک بنانے کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مغربی طرز کی جدید اصلاحات رائج کی۔ اس شخص نے 6 برسوں کے مختصر عرصے میں فری میسن دانشوروں کی مدد سے ترکی کے سماجی، قانونی، تعلیمی اور سیاسی نظام کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اتاترک کی اصلاحات کی بنیاد اس کی درج ذیل 6 طاغوتی اصول تھے، جن میں سے ہر ایک اصطلاح پکار پکار کر اپنے وضع کرنے والے دماغوں کی نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ کون تھے اور کیا کرنا چاہتے تھے۔ وہ 6 پرفریب اصول یہ تھے: نمبر 1 جمہوریت پرستی، نمبر 2 قوم پرستی، نمبر 3 عوامیت پسندی، نمبر 4 لادینیت، نمبر 5 اصلاح پرستی، نمبر 6 مملکتی اشتراکیت۔ یہودی گماشتے مصطفیٰ کمال نے ترکی کو یہودی سپنوں کے مطابق مغربیت کے رنگ میں رنگنے، رحمانی نظام کے خاتمے اور دجالی نظام کی سربلندی کے لیے 4 مارچ 1924 کو خلافت کا بابرگت عہدہ، جو مسلمانوں کے لیے ٹھنڈا سایہ اور رحمت کا سائبان تھا، ختم کر دیا۔ اس کے 1 ماہ بعد قومی اسمبلی نے دیوانی معاملات میں تمام شرعی عدالتوں کے اختیارات کو کلیتاً ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وزارت اوقاف اور مذہبی تعلیمی دستگاہوں کو ختم کر دیا گیا۔ علماء اور طلباء کو منتشر کرتے ہوئے مدرسوں اور خانقاہوں کو بند کر دیا گیا۔ شیخ الاسلام کا عہدہ پہلے ہی 1922 میں ختم کیا جا چکا تھا۔ مذہبی معاملات سے نپٹنے کے لیے اختیارات سے محروم اور اسلامی روح سے عاری مذہبی امور کا بورڈ اور متروکہ امارات کا بورڈ قائم کیا گیا۔ 24 اپریل 1924 کو ترکی کا نیا آئین منظور کیا گیا۔ آئین کی دفعہ 2 کے تحت ترکی کو ایک نیشنلسٹ ریپبلک، سیکولر اور سوشل ریاست قرار دیا گیا۔ در اقتدار اعلیٰ کا سر چشمہ ترک قوم کو مانا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں انسان کو حاکمیت کا اختیار دے دیا گیا، جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے تک یہ تک نہیں سمجھتا کہ وہ کھلاڑی نہیں کھلونا ہے۔ ترکی میں سیکولر طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے شرعی قوانین کی جگہ یورپ کے نظام ہائے قانون کو اپنایا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے نمونے پر سول ضابطہ قوانین، اطالوی نمونے پر فوجداری ضابطہ قوانین اور جرمن نمونے پر تجارتی قوانین رائج کیے گئے۔ مذہبی اصطلاحات کے نام نہاد عنوان دے کر صوفیاء کرام کے حلقوں میں اور ان کی خانقاہوں پر پابندی لگا دی گئی۔ رومی اور ہجری کیلنڈر کی جگہ عیسوی کیلنڈر رائج کیا گیا۔ پردے اور تعداد ازدواج، ایک سے زیادہ شادیوں کو قانوناً ممنوع کر دیا گیا۔ عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے گئے، جو محض خیالی اور فرضی تھے۔ ان پر تمام ملازمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، صرف گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 1934 میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے عورتوں کو رائے دہی کا حق دیا گیا، اور اس کے فوراً بعد بہت سی عورتیں اسمبلی کی ممبر منتخب ہوئیں۔ ترک قوم پرست ترکیت کے جذبے کو ابھارنے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے گئے۔ مثلاً ترکی زبان سے عربی اور فارسی کے حروف کو خارج کر دیا گیا، اور اس کے لیے عربی رسم الخط کے بجائے لاطینی رسم الخط اختیار کیا گیا۔ حکومت نے ترک زبان کو ترقی دینے کے لیے زبردست تحریک چلائی، اور اس کی ترقی اور ترویج کا نیا دور شروع ہوا۔ مسجدوں اور دیگر مذہبی اداروں میں عربی زبان کا استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ اذان، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے بھی عربی زبان کا استعمال ناجائز ٹھہرایا گیا۔ ان جغرافیائی ناموں کو، جن سے بیرونی الفاظ کی بو یا خوشبو آتی تھی، خالص ترکی ناموں میں تبدیل کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کا نام استنبول رکھا گیا، ایڈریا نوپل کو ادانا اور سمرنا کو ازمیر میں تبدیل کیا گیا۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے نام خالص ترکی میں رکھیں۔ چنانچہ اسمت پاشا نے اسمت انونو اور مصطفیٰ کمال پاشا نے مصطفیٰ کمال کا نام اختیار کیا۔ غازی، پاشا اور بے کے پرانے خطابات، جو دور خلافت کی یادگار تھے، ختم کر دیے گئے۔ استنبول کے بجائے انقرہ کو دارالحکومت قرار دیا گیا۔ نئے دارالحکومت میں جدید طرز کی عمارتیں تعمیر کی گئیں، اور شہر کے نئے حصے میں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہونے دی گئی۔ یورپی قوموں کو اندھی تقلید میں ملک بھر میں شبینہ کلبوں، تھیٹروں اور ناچ گھروں کا جال بچھا دیا گیا۔ اس طرح اسلامی معاشرے کی جگہ دجالی معاشرے نے لے لی۔ جو قوم دنیا کی مضبوط ترین نظریے کی ترجمان اور عالم اسلام کی نمائندہ تھی، وہ قومیت کے نام پر ایسی پستی میں چلی گئی کہ خود اسے بھی شعور نہیں رہا کہ اس سے کیا چھین کر کیا تھما دیا گیا ہے۔ پوری اسلامی دنیا ترکوں کو اپنا قائد اور محبوب مانتی تھی۔ اسلامی اخوت کی جگہ قومیت کے چکر میں پڑتے ہی ترکی دنیا کی نظروں سے گر گیا۔ پوری دنیا کے مسلمان ترکوں کے ساتھ جینے اور ان کے ساتھ مرنے پر فخر کرتے تھے۔ خلافت کی جگہ جمہوریت کے آتے ہی ترکوں سے یہ اعزاز جاتا رہا۔ ہمارے یہاں بھی اسلامیت کی جگہ پاکستانیت لے رہی ہے، جبکہ جن لوگوں نے یہ نعرہ سب سے پہلے پاکستان لگایا تھا، خود ان میں پاکستانیت نام کی کوئی چیز کبھی نہ تھی اور نہ آج ہے۔ ایک انگریز مدبر اور سیاستدان گلیڈ سٹون نے قوم پرستی میں مبتلا ترک قوم کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اس ملک یا قوم کی سیاہ بختی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جو ایک دم اپنے ماضی کی روایات سے اپنا تعلق منقطع کر لے۔ ترکی، ایران اور افغانستان اسی غلطی کا شکار ہوئے۔ مصر نے بھی یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے مصری قومیت کا نعرہ لگایا، مگر ہر حالت میں ان اسلامی ممالک کو خوفناک نتائج بھگتنے پڑے۔ ترقی کا راز لباس میں نہیں ہوتا، پانچ کلیوں والی ٹوپی کی جگہ انگریزی ہیڈ سر پر رکھ لینے سے انگریز کی چستی، فرض شناسی اور حب الوطنی کی صفات راسخ نہیں ہو جاتی۔ ترقی کا راز پاکیزہ اخلاق، فوجی تربیت اور کسی متحرک نظریے کو اپنانے میں ہوتا ہے۔ اس راز کو اپنی بصیرت کے فقدان کے باعث امان اللہ خان، رضا شاہ پہلوی اور مصطفیٰ کمال نہ سمجھ سکے۔ اسلام چونکہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے، اس لیے عالمی صہیونیت جو اسلامی خلافت کی جگہ اسرائیلی ریاست کو برتر دیکھنا چاہتی ہے، کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ترکی میں اسلام کی طرف رجوع کی تحریک علماء اور صوفیہ کی زیر سرپرستی چل رہی ہے، اور جب آخری دنوں میں آخری مارکے کا ایک اہم راؤنڈ ایشیا یورپ کے اس سنگم یعنی ارض اسلام اور ارض عیسائیت کے اس ملاپی نقطے میں لڑا جائے گا، تو ترکی کے مسلمان انشاءاللہ کالے جھنڈے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اس خطے میں عیسائی اتحادیوں کو قلت تعداد کے باوجود حیرت انگیز اور زبردست شکست دیں گے، اور جب عیسائی ادموئے ہو چکے ہوں گے تو ابلیس کے بعد بدی کا سب سے بڑا عالم بردار دجال اکبر عیسائیوں کو شکست خوردہ اور مسلمانوں کو تھکا ماندہ دیکھ کر خروج کرے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دجالی کارندوں اور رحمانی مجاہرین کے درمیان فیصلہ کن مارکے کا آغاز ہو جائے گا۔ اہل حق قلیل تعداد، قلیل وسائل اور بے شمار آزمائشوں کے باوجود استقامت سے ڈٹے رہیں گے۔ ان کے مجاہدے و جہاد کی برکت اور اللہ کے فضل سے طاقوتی قوتوں کے منصوبوں میں پلتا دجالی ریاست کا خواب ایسا چکناچور ہوگا کہ ابلیس کے ماننے والوں اور اس کی مدد سے دنیا میں شیطانی نظام قائم کرنے والوں کے دماغ سے دنیا پر حکومت کا خیال نکل جائے گا، اور متقی مجاہدین کی قربانیوں کے جلو سے رحمانی ریاست کا وہ چمکتا دمکتا سورج برآمد ہوگا، جس سے پھوٹنے والی امن اور خوشحالی کی کرنیں پوری دنیا کو روشن کریں گی انشاءاللہ۔ پارٹ ون یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔